نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم ساتویں پارے کا آغاز کریں گے اور تزکیہ سیریز میں ہم آج کے اس پارے کو سچ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ سچ کیا ہوتا ہے. پورے پارے میں سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم پوائنٹس نوٹ کریں گے سچ کے بارے میں, اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمارا گول کیا ہے کہ اس پارے کو سننے کے دوران ہم لوگ پوری طرح سچ پر کاربند ہو جائیں. ہم نے تو عموماً سچ صرف زبان کا سنا ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم چھ مختلف قسم کے سچ کو دیکھیں گے اور پھر اس پہ غور کریں گے. اگر پارے کو ایک نظر سے دیکھ لیا جائے تو آیت 83 جو پہلی آیت ہے پارے کی, اس میں سچ کو پہچاننے والوں کے رویے کا تذکرہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 میں سچ کے اوپر زندگی گزارنے والوں کے مقام یعنی جنات ان تجری من تحتها الانہار کی بات ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 87 سے 88 میں اللہ کے حلال کو حرام بنانا در حقیقت سچ کو جھوٹ بنانا ہے. آیت 89 میں سچی قسموں کی بات ہے, جھوٹی قسموں سے منع کیا گیا. آیت نمبر 90 سے لے کر 92 میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باطل چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں کہ جو ہمیں سچ اور حق کے راستے سے دور کر دیتی ہیں. آیت 93 بہت خوبصورت آیت ہے, اس کی بنیاد پہ تو ہم دیکھیں گے کہ انسان دنیا کے سب سے بڑے سچ کو کیسے پاتا ہے, یعنی احسان, اس کیفیت کو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا پھر اس کو بدلہ تو ملے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ الحق کی ذات کو مان کر اس کی باتوں کو بھی ماننا چاہیے. پھر اسی طرح آیت 100 میں خبیث اور طیب کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ تھوڑی چیز برکت والی ہوگی جو طیب طریقے سے لی جائے گی, اور باطل طریقوں سے لی ہوئی چیز زیادہ بھی ہوگی تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. پھر آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ سچا تعلق کرنا سکھاتے ہیں, یعنی صرف سوالات پوچھ کر ہی دین نہ حاصل کرو بلکہ اس کے لیے دل کی سچائی کے ساتھ محنت کرنے کی نیت کرو. اس کے بعد آیت نمبر 102 سے اگلی چند آیات میں مشرکین مکہ کے وہ جھوٹ تھے جو انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں بولے, یعنی وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے جھوٹ بولتے ہوئے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا. آیت نمبر 104 میں باپ دادا کی تقلید جو بہت سارے لوگ اپنے اوپر جائز کر لیتے ہیں, در حقیقت ابھی وہ خود دین کے ساتھ سچے نہیں ہوتے. اور آیت نمبر 105 میں تو اللہ نے بہت سچی بات کہہ دی کہ لوگو تم اپنی فکر کرو, اگر تم ہدایت پہ آنا چاہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں سکتی. آیت 106 اور 107 میں سچی وصیت اور حق بات کرنے کے بارے میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 109 تو ایسے سچ کی بات کرتی ہے کہ جس میں اس دن انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے, اور وہ کیا کہ جب ساری زندگی کی باتوں کا حساب لیا جائے گا اور کوئی بندہ اس دن جھوٹ نہیں بول سکے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 110 سے لے کر اگلی کچھ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا مقام پیش کیا گیا, افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے. اس کے بعد سورت کے آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حق کھول کے رکھ دیا کہ کوئی قوم کسی کو کتنا ہی کیوں نہ پوچھنے لگ جائے, چاہے وہ سن آف گاڈ یا گاڈ ہی کیوں نہ کہنے لگے, لیکن اللہ کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہے, اور قیامت کے دن اس سے بھی زندگی بھر کے معاملات کا سوال کیا جائے گا. اور اس کے بعد سورت کی آخری آیات میں سے آیت 118 اور 119 اسی میں ہم دیکھیں گے کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ یہی ہے وہ آیت، اور اس کے آگے سورۃ الانعام میں بھی چند آیات ہیں جو انسان کو سچی زندگی بسر کرنا سکھاتی ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے کہ پوری سورۃ الانعام جو اس پارے کے اندر آ رہی ہے اور کچھ اس کے بعد، ان سب کا ایک ہی لفظ ہے کہ سچے رب کو مان جاؤ، توحید کے دلائل اور باطل رسومات اور باطل چیزیں جو انسانوں نے اپنی گردنوں پہ ڈال رکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ تمہیں کل قیامت کے دن اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آیت 15 سے 17 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے سچ کی دلیل دے دی کہ اللہ تم پہ رحم کرنا چاہے تو کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کچھ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا کے در پھر کے دیکھ لو، تمہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آئیے دعا مانگتے ہوئے پارے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، سچ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، ہماری زبانیں سچ بولیں، ہماری آنکھیں سچ بولیں، ہماری نیتیں سچی ہو جائیں، ہمارا دل، دماغ، ہمارے دعوے، ہر چیز سچ کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سچی بات کی بنیاد پہ اپنی سچی جنتوں میں داخل کر دے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ گو کہ یہ آیات تو کسی ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، لیکن اس آیت میں ایک بہت بڑا سچ ہے، اور وہ کیا کہ جس انسان کا دل اللہ سے جڑ گیا، وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت آ گئی، وہ انسان جس نے اللہ کی بات کو قبول کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اس کی آنکھیں قرآن پاک کو سن کر برسنے لگتی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب بات دل کو لگتی ہے۔ وہ بات کسی کے تانے کی ہوتی ہے تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے اور ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، وہ بات ہماری تعریف کی ہوتی ہے تو اس خوشی میں ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، وہ بات بہت بڑی حیرت کی ہوتی ہے تو ہم چھلک پڑتے ہیں۔ لیکن یہ مان لیجئے کہ جذبات کے بغیر آنسو نہیں آتے۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھ کر روتے ہیں، وہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ مما رفو من الحق، یہ حق تو اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس کی سچائی، اس کی معرفت دل میں جاتی ہے تو آنکھیں خود بخود برسنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ آنکھوں سے آنسو ان کے نہیں نکلتے جو صرف ہر وقت اپنے ہی غموں پہ روتے رہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ ہی نہ سکے، اپنی بیماریاں ان کو رولائیں، اپنے دکھ ان کو رولائیں، اور اولاد کے مستقبل کی فکر ان کو رولائے، اور نہ رولائے تو اللہ کا کلام نہ رولائے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کب وہ آخری موقع تھا کہ میں اللہ کے کلام کو سن کے روئی؟ کب تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئی؟ کیا میں قرآن پاک ایسے پڑھتی ہوں کہ مجھے لگے کہ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جو قرآن کو اپنا لے گا اس کو قرآن سے اپنائیت ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے صرف زبان سے کہا اللہ نے جنت دی، بما قالو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول ان کے اندر کی پکار تھا، یہ قول ان کے ارادوں کی پختگی کا اظہار تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کہہ سکیں کہ اللہ تیری بات سن کے روتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا تو لقب ہی یہ تھا کہ رجل بکان، بہت رونے والا شخص۔ ایک موقع پہ مکہ چھوڑ کے جانے کی نیت کر لی، کہا میں نہیں تمہارے ساتھ رہ سکتا، تم نہ شکرے ہو نہ قدرے ہو۔ کتنوں کا بھلا کیا انہوں نے، غلاموں کو آزاد کیا، ان کی مال سے مدد کی، لیکن لوگ ستانے والے تھے، ستاتے رہے۔ جب جانے لگے تو لوگوں کو آر آئی کہ یہ کیا بات ہوئی، لوگ ہمیں کتنا برا کہیں گے کہ ہماری وجہ سے ابو بکر شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک شخص نے جا کر پکارا، کہا کہ آ جائیے ہمارے پاس، آج کے بعد کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جا کے حرم میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی ابو بکر کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، یہ میری پناہ میں ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، نہ اٹھائیں، ہم نہیں اٹھائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ پوری کر دیں۔ اور وہ کیا؟ کہ ابو بکر صدیق حرم میں آ کر نماز اور قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لگا لو پابندی، تمہاری انا کی تسکین ہے تو پوری کر لو۔ گھر کا ایک کونا مسجد کی شکل میں بدلا، اور رات دن پھر ابو بکر کی پکاریں اس گھر سے آتی، کبھی نمازوں میں قرآن اور کبھی قیرت کا قرآن۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ گلی محلے والے پاس پڑوسی مل کے آ گئے، کہا کہ ابو بکر جائیے، آپ کو اجازت ہے، جہاں جا کے مرضی پڑھ لیں، لیکن اپنے گھر میں نہ قرآن پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اتنا سوز تھا ابو بکر کی آواز میں۔ اپنی آواز ریکارڈ کریں اور سنیں، سوز ہے؟ جب قرآن پڑھتی ہوں تو کیسا پڑھتی ہوں؟ اس لیے کہ دلوں میں اور بہت کچھ بھرا ہوا ہے، تو ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور عمل کی دعا بھی کریں گے کہ اللہ، اب ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا ہے کہ جب ہم نمازوں میں پڑھیں قرآن کی آیتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، تو رونے لگیں۔ پھر تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ صرف انسان جہنم کی آیتوں پہ نہیں روتا، وہ جنت کی آیتوں پہ بھی روتا ہے کہ اللہ، وہ کون سی آنکھیں ہوں گی جو اس جنت کو دیکھیں گی۔ لیکن ہم نے اس کی معرفت کے لیے وقت نہیں لگایا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک کی معرفت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے ٹھکانے جنتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، اس کو کھاؤ پیو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ آیت دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر جینا سکھاتی ہے۔ چند صحابہ کرام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، صرف روزہ رکھیں گے۔ کچھ نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کچھ نے کہا کہ ہم سوئیں گے نہیں۔ آج کے دور میں کوئی ایسی باتیں کرے تو کہتے ہیں واہ، اس کو کہتے ہیں دین، حالانکہ اس کو دین نہیں کہتے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی، ممبر سجایا اور لوگوں کو آ کے کہا کہ او لوگو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، میں کھاتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ کچھ باتیں آپ نے اپنی گنوائیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم میں سے جس نے میری سنت کو کافی نہ سمجھا، اس نے ظلم کیا۔ تو لہٰذا آج کے دور کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کچھ حلال چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہم کیے جاتے ہیں، توہمات کی بنا پہ، یہ کر لیا تو یہ ہوگا، وہ کیا تو وہ ہوگا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کچھ، اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے لے لیں، تو کچھ لوگ صرف اس لیے کوئی چیز نہیں کھاتے کہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، ہم بہت دنیا دار ہو جائیں گے۔ کچھ چیزوں کا تعلق جب رسومات کے ساتھ ہے، مثلاً محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے، خوشی نہیں منا سکتے، نیا کپڑا نہیں بنا سکتے، نئے گھر میں نہیں جا سکتے، کچھ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کچھ رنگوں کو حرام کر دیتے ہیں، مثلا دلہن ہے تو اب وہ سفید کپڑے نہیں پہنے گی، کالا جوڑا پہننا منحوسیت کی علامت ہے، کچھ لوگ پتھروں میں سے شگون لینے لگتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں تقوی کی بنیاد پہ، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں بھائی، جنت میں جا کے پئیں گے تو دنیا کے ٹھنڈے پانی کے چشموں کو کیا کریں؟ کسی کی بات سنی، ان کو کسی نے پھل پیش کیا، کہا نہیں بھائی اب تو جنت میں جا کے کھائیں گے، ہم دنیا میں نہیں کھائیں گے۔ एक लम्हे के लिए सोचिए, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में कुछ चार छः चेहरे नहीं चमकता हुआ दिखाना चाहता सूरज और चांद की तरह कि लोग उनको देखें, वाह ये है आलिम, ये है वो। इस उम्मत का तो एक एक बच्चा आलिम है, इस उम्मत की तो एक एक औरत दीन की तरफ बुलाने वाली होगी। अब सारे लोग चलें और कुछ नहीं, सारे मुस्लिम्स इनकार कर दें फल नहीं खाना क्योंकि ये तकवा के ख़िलाफ़ है, बताइए जो फल पैदा होता है उसका क्या बनेगा? गल जाए, सड़ जाए, खाना नहीं है क्योंकि मुत्तकी हो गए। इस्लाम ऐसा तकवा नहीं चाहता। बास लोग कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, बास लोग सादगी के नाम पे हलाल को हराम कर देते हैं। गर्मियाँ आ गई और आप कह रहे नहीं हमें तो मोटे ही कपड़े पहनने, मैं तो शादी वाले घर में भी जाऊँगी तो बस पुराना लॉन का सूट पहन के जाऊँगी क्योंकि सादगी करनी है। तो याद रखिए, यह एक बुनियादी असूल समझ लेते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने या अच्छे खाने छोड़ने, इन दोनों का ताल्लुक तकवा से नहीं है। तकवा क्या है कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करो और उसकी फरमा बरदारी के काम करो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो और खूब अच्छे काम करो। हम जब बिगाड़ पैदा करते हैं ना, हम पोस दे रहे होते हैं, फितरत का जो तकाजा है वो मांगेगी। अब सबको कह चुके हैं ना कि मैं फल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं मुत्तकी हो गई, तो मैं क्या नहीं खाऊंगी? नहीं, मैं इंतज़ार करूंगी कब लोग उठें जाएं और मैं अकेले में खाऊं। गैर फितरी पाबंदियां ज़्यादा दिन नहीं रहती। आप सीधे बैठते हैं ना, बहुत देर मुतमईन रहते हैं। आप ज़्यादा अकड़ जाएं या बहुत झुक जाएं, आप जल्दी थक जाएंगे। जो लोग दीन के नाम पे इस किस्म की बातें पेश करते हैं ना, और फिर उसमें किस्से, कहानियाँ, बुज़ुर्गों के किस्से, उन्होंने इतने साल कुछ नहीं किया, वो कपड़े नहीं पहनते थे अच्छे, उनके कपड़ों में जुएं थी, तो सोचिए ये गैर फितरी दीन है। और ऐसा दीन ज़्यादा नहीं पनप सकता। बहुत थोड़े लोग करेंगे और थोड़े दिन में थक जाएंगे, अच्छे काम करेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा, फिर दूसरों को भी खिलाएं। महंगा फल है आप खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन आप उस फल के अंदर से गरीबों को भी दें, अपने घर के मुलाजमों को भी दें, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो लिहाजा किसी चीज़ को हराम समझना ये गैर फितरी बात है। कुछ कहते हैं शादी नहीं करेंगे, खामखा बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों में पड़ गए, नहीं, उनको आप एक लुकमा भी खिलाएंगे तो वो भी इबादत होगी।